یہ ساری چیزیں پھر آٹومیٹیکلی، کیونکہ سر کا کپڑا ہے نا تو وہ نیچے آ رہا ہے، اسی لیے خمار سے ڈھانپنے کو کہا جا رہا ہے اپنے آپ کو، اوپر سے کورنگ کو، کیونکہ بعض اوقات آپ نیچے سے چادر پہن لیتے ہیں یا گاؤن پہن لیتے ہیں، وٹ ایور جو بھی آپ لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی سینہ، یعنی آپ کچھ بھی نیچے پہنتے رہیں، آپ جرسی پہن لیں کچھ پہن لیں، اس سے وہ مقصد نہیں پورا ہوتا جب تک کہ اس کپڑے سے سینہ نہ ڈھانکا جائے جو سر سے آ رہا ہو، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ سر سے جب آتا ہے نا تو کندھوں پر سے ہو کر آتا ہے تو وہ پھر ڈھیلا ہو جاتا ہے اور اس سے جسم جو ہے وہ چھپ جاتا ہے، اوپر سے لٹکتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ولا یبدین زینتہن، اور وہ اپنی زینت یعنی لباس زیور نہ دکھائیں، الا مگر لبعولتہن، اپنے شوہروں کو، اور شوہر سے تو عورت کا کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، او آبائہن، یا اپنے باپ، اور باپ میں دادا پر دادا، نانا پر نانا، یہ سب شامل ہیں، او آبائے بعولتہن، یا شوہر کے باپ یعنی سسر، پھر ان کے باپ یا دادا پر دادا وغیرہ، او ابنائہن، یا اپنے بیٹے، اور بیٹوں میں پھر پوتا پر پوتا وغیرہ اور نواسا وغیرہ بھی شامل ہو جاتے ہیں، او ابنائے بعولتہن، یا شوہروں کے بیٹے، اور اس میں بھی ان کے بیٹوں کے بیٹے آگے پوتے وغیرہ بھی شامل ہو جاتے ہیں، او اخوانہن، یا اپنے بھائی، اور بھائیوں میں تین قسمیں ہوتی ہیں، اینی، اللاتی اور اخیافی، حقیقی بھائی اور ستیلے، اور ستیلوں کی دو قسمیں، یعنی ماں سے یا باپ سے، یعنی باپ کے دوسری بیوی یا ماں کے دوسرے شوہر کے بچے جو ہیں وہ مراد ہیں. پھر اسی طرح یاد رکھیے نسب سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں وہ رضاعت سے بھی ہوتے ہیں. ان محرمات کا ذکر آپ سورۃ النساء میں پڑھ چکے ہیں، یعنی جن سے نکاح نہیں ہوتا نا، جن سے نکاح حرام ہے. او بنی اخوانہن، یا بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجے، او بنی اخواتہن، یا پھر بہنوں کے بیٹے، کون ہوئے؟ بھانجے. اور پھر یہاں یاد رکھیے کہ بنی کا لفظ جمع ہے نا، تو اس میں ان کے بچے اور پھر بچوں کے بچے وہ بیچ میں ہی آ جاتے ہیں. اسی طرح آبا کا لفظ پلورل ہے، تو باپ اور باپ کا باپ اور اس کا باپ، وہ پھر سب اس میں آ جاتے ہیں. او نسائہن، یا عورتیں ان کی، یعنی اپنے میل جول کی عورتیں. اس میں دو رائے پائی گئی ہیں. بعض علماء نے سمجھا اس سے کہ اس سے مراد مسلم عورتیں، یعنی نان مسلم عورت سے بھی عورت اپنی زینت چھپائے گی، لیکن دوسرے اوپینین میں کیا ہے کہ نہیں، اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو خواہ مسلم ہو یا نان مسلم لیکن با اعتماد ہوں، وہ نہ ہو جن سے کسی شر کی توقع ہے. جیسے بعض اوقات پروسٹیٹیوٹس ہوتی ہیں نا، تو وہ خوبصورت لڑکیوں کو تعریفیں کر کے، خوش آمد کر کے بہلا کے پھر انہیں خرابی کا سبب بنتی. اب دو رائے آ گئی، تو دو میں سے کیا اختیار کیا جائے گا؟ پھر کوئی دلیل ہونی چاہیے نا کہ ان میں سے کون سی ہم، کیا ہم ساری نان مسلم عورتوں سے پردہ کر لیں، یا پھر کیا مراد ہے اس سے؟ اس میں یہ ہے کہ مزید احادیث وضاحت کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس اور دیگر ازواج مطہرات کے پاس یہودی عورتیں اور دیگر نان مسلم عورتیں آیا کرتی تھیں، اور بعض کے تو رشتے دار تھے، مثلا حضرت اسماء کی والدہ مشرکہ تھی، مسلم تو نہیں تھی. تو پھر کیا نسائے ہننا میں مسلمان اور غیر مسلم کی تمیز کی جائے گی، یا پھر با اعتماد اور ناقابل اعتماد کی؟ تو یہ جو دوسری رائے ہے کہ با اعتماد ہو، یہ زیادہ بہتر ہے اور قابل عمل بھی ہے. اور بعض نے اس سے وہ مخصوص عورتیں مراد لی ہیں جو خدمت وغیرہ کے لیے ہر وقت ساتھ رہتی ہیں، جس میں باندیاں لونڈیاں سب شامل ہیں، خواہ مسلمان ہو یا نان مسلم. او ما ملکت ایمانہن، یا جن کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ، یعنی لونڈی غلام. اس میں بھی اختلاف، ڈفرنس آف اوپینین کیا ہے. بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد صرف باندیاں ہیں، یعنی عورتیں ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ ملکت ایمانہن آیا ہے، غلام بھی مراد ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں کے سامنے رخصت ہے، کیونکہ غلام مرد اور آزاد مرد میں فرق ہوتا ہے، دونوں کی حیثیت میں فرق ہوتا ہے. اور اس میں ایک دلیل بھی پیش کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک غلام عبداللہ بن مسعدہ الفزاری کو لیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے ہاں تشریف لے گئے. وہ اس وقت ایک ایسی چادر اوڑھے ہوئے تھی جس سے سر ڈھانکتی تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں ڈھانکتی تو سر کھل جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گھبراہٹ دیکھ کر فرمایا، لیسا علیکی باسن، انما ہوا ابو کی و غلامو کی، کوئی حرج نہیں، یہاں بس تمہارا باپ ہے اور تمہارا غلام ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اس دوسری رائے میں کہ جس میں غلام عورت بھی ہو سکتی اور مرد بھی، اس میں رخصت کا پہلو موجود ہے. اور یہ غلام دوسری روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو دے دیا تھا، انہوں نے اسے پرورش کیا اور پھر آزاد کر دیا. ایک اور روایت میں آتا ہے، جب تم میں سے کوئی اپنے غلام سے مکاتبت کرے اور وہ مال کتابت ادا کرنے کی قدرت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ ایسے غلام سے پردہ کرے. مکاتبت کیا ہوتی ہے؟ لکھا پڑھی کر لینا کہ اگر یہ غلام اتنے پیسے دے دے تو اس کو آزاد کر دیا جائے گا. تو اگر کسی غلام کے پاس اتنے پیسے ہو جائیں کہ وہ اپنی آزادی خرید سکتا تو پھر اس سے پردہ ہو جائے گا، یا غلام کے آزاد ہو جانے کے بعد پھر اس سے پردہ ہوگا. اور کس کے سامنے زینت ظاہر ہو سکتی ہے؟ اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں. اربا کہتے ہیں حاجت کو، غرض کو، ایسی حاجت جس کو دور کرنے کے لیے ہیلا اور تدبیر سے کام لینا پڑے. مراد ہے یہاں نکاح کی حاجت، یعنی ایسے زیر دست مرد جن کو نکاح کی طلب نہیں ہے، جن کو نکاح کا شوق نہیں، نکاح کی ضرورت نہیں، یعنی جن کے اندر وہ صنفی خواہشات جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. بعض نے ان سے صرف وہ افراد مراد لیے ہیں جن کا گھر میں رہنے سے کھانے پینے کے سوا اور کوئی مقصد نہیں. بعض نے بے وقوف، نامرد اور خصی مرد لیے ہیں، یعنی جن کی شہوت ختم ہو چکی ہو، جو جنسی جذبات اور خواہشات سے دور ہو چکے. غیر اولی الاربہ، یعنی اس میں صرف بوڑھا ہونا یا غریب ہونا یا یہ چیزیں نہیں آتی، بلکہ غیر اولی الاربہ کی شرط ہے زیر دست میں. یہ کچھ لوگ آپ کے غلام تو نہیں لیکن آپ کے نوکر ہیں، تو نوکروں میں آپ کیا کریں گے؟ یہ دیکھیں گے کہ کن کے اندر کس قسم کے جذبات ہیں. تو ینگ ہیں اور نگاہیں بھی ان کی ایسی ہیں، تو وہ تو اس میں نہیں شامل ہوں گے. ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد سیدھا سادہ بدھو آدمی ہے جو عورتوں سے دلچسپی نہ رکھتا ہو. بعض مرد ایسے تھے جن کی آواز بھی عورتوں کی طرح ہوتی ہے اور وہ عورتوں میں ایک عورت ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں، یعنی مردوں والی خاص بات کوئی ان میں نہیں ہوتی، بظاہر بھی ان کے حال احوال سے ایسے ہی محسوس ہوتا ہے. مجاہد کہتے ہیں ابلا یعنی بے وقوف جو روٹی چاہتا ہے عورتوں کا طالب نہیں. قتادہ کہتے ہیں ایسا دست نگر جو پیٹ کی روٹی پانے کے لیے تمہارے ساتھ لگا رہے. سوال ہے کیا غیر اولی الاربہ میں ہجڑے بھی آتے ہیں؟ اچھا سوال ہے. اس سلسلے میں ایک واقعہ ملتا ہے، حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، مدینہ طیبہ میں ایک مخنث تھا، عربی میں مخنث کہتے ہیں ہجڑے کو، جسے ازواج مطہرات اور دوسری خواتین غیر اولی الاربہ میں شمار کر کے اپنے ہاں آنے دیتی تھی. ایک روز جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت ام سلمہ کے ہاں تشریف لے گئے تو آپ نے اس کو حضرت ام سلمہ کے بھائی عبداللہ بن امیہ سے باتیں کرتے سن لیا. وہ کہہ رہا تھا کہ کل اگر طائف فتح ہو جائے تو غیلان ثقفی کی بیٹی بادیہ کو حاصل کیے بغیر نہ رہنا. پھر اس نے بادیہ کے حسن اور اس کے جسم کی تعریف کرنی شروع کی اور اس کے پوشیدہ آزار تک کی صفت بیان کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سنی تو فرمایا، خدا کے دشمن، تو نے تو اس میں نظر نے حکم دیا کہ اس سے پردہ کرو، آئندہ یہ گھروں میں نہ آنے پائے. اس کے بعد آپ نے اسے مدینے سے باہر نکال دیا اور دوسرے مخنثوں کو بھی گھروں میں آنے سے منع کر دیا، کیونکہ ان کو مخنث سمجھ کر عورتیں ان سے احتیاط نہ کرتی تھیں اور وہ ایک گھر کی عورتوں کا حال دوسرے مردوں سے جا کر بیان کرتے تھے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ مخنث کی بھی قسمیں ہوتی ہیں نا، ان میں سے کچھ زیادہ مائل ہوتے ہیں عورتوں کی فگر اور عورتوں کے سٹائل کی طرف، اور ان میں تھوڑی علامات ہوتی ہیں مردوں والی، اور کچھ مردوں کی طرف، یعنی اپنی ظاہری شکل و صورت میں، آواز میں، سٹائل میں، ہر چیز میں مردوں سے زیادہ ریزمبل کرتے ہیں، اور تھوڑی خصوصیات ہوتی ہیں عورتوں والی. تو اس میں پھر ڈپینڈ کرتا ہے. حرم میں ایسا ہوتا ہے کہ نماز مغرب کا جب وقت ہوتا ہے حج کی رش میں یا میرے خیال رمضان میں بھی، اب پتہ نہیں ہوتا یا نہیں لیکن پہلے تو مخنث قسم کے کچھ مرد آتے تھے اور وہ عورتوں کو ہاتھ سے پھر ہٹاتے تھے طواف سے یا مردوں کی جگہ سے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ زبان نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض عورتیں بات بھی نہیں سنتی اور وہ رستوں میں کھڑی ہو گئیں، اور جس سے پھر مردوں کی صف بنانا مشکل ہوتی تھی. تو اس میں پھر دیکھا جا سکتا ہے کہ مخنث کس قسم کا ہے، یہ بھی دیکھا جائے گا. اور اب الطفل یا بچے، الذین لم یظہروا علی عورات النساء، جو عورتوں کی خفیہ باتوں پر مطلع نہ ہوئے ہوں، چھپی ہوئی باتیں، چھپی ہوئی چیزیں یا باتیں یا پردے کی باتیں، ایسے بچے جن کے اندر جنسی شعور بیدار نہیں ہوا. ایک سرٹن ایج ہوتی ہے نا کہ جب بچے کے سارے اعضاء مکمل ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر وہ تمام احساسات پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس سے پہلے کا، یعنی وہ عورتوں کے صنفی اعضاء کو اس طرح نہیں دیکھتا جس طرح ایک بالغ مرد دیکھتا ہے. تو بچوں کے سامنے، بیوقوف مردوں کے سامنے، غلاموں کے سامنے، اور اس کے علاوہ اپنے بااعتماد عورتوں کے سامنے یا پھر اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے عورت اپنی زینت کھول سکتی ہے، یعنی اپنے کپڑے، لباس، زیور، اپنا میک اپ اور ان چیزوں کو دکھا سکتی ہے، لیکن نامحرم مردوں کے سامنے نہیں آ سکتی. ایسی صورت میں نگاہ کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت کے بعد عورتوں کے لیے اپنی زیب و زینت کو چھپانے کا حکم دیا گیا. اور پھر ایک اور حکم بھی ہے زیب و زینت کو چھپانے کے لیے، ولا یضربن بارجلہن، اور وہ اپنے پاؤں نہ مارا کریں، یعنی زمین پہ چلتے ہوئے پاؤں مار کے نہ چلیں، ایسی چال نہ چلیں جس سے کلیجے ہلیں. ولا یضربن بارجلہن، اور وہ اپنے پاؤں نہ مارے، لیولما کہ جان لی جائے، ما یخفین من زینتہن، جو انہوں نے چھپا رکھی ہے اپنی زینت. ظاہر ہے کہ چاہے عورت حجاب میں ہے یا پردے میں ہے، لیکن اگر وہ تیز تیز اس طرح چل رہی ہے کہ چلنے سے اس کے سارے کپڑے بھی اڑ رہے ہیں اور پاؤں بھی مار رہے ہیں کہ لوگوں کو متوجہ کر رہی ہے، تو اس طرح کی چال بھی ناپسندیدہ ہے. اور پھر گھر کے باہر بھی اور گھر کے اندر بھی، اگر مرد حضرات ہیں، جیسے مثلا کسی شادی کے موقع پر یا کسی تقریب کے موقع پر محرم نامحرم لوگ گھر کے اندر موجود ہیں یا کسی جگہ پر موجود ہیں، تو وہاں زینت کو چھپانے کے علاوہ ان کی چال بھی بہت محتاط ہوگی. تو پھر ڈانس تو نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ ڈانس تو نام بھی پاؤں مارنے کا نا، یعنی خاص طور پر. اور پھر اپنی زینت کو نہ ظاہر کریں، اس طرح کے پاؤں نہ ماریں جس سے زینت ظاہر ہو، یعنی جسمانی فگر ظاہر ہو یا جو لباس اور زیورات کی زینت ہے وہ ظاہر نہ ہو. اور پھر اس میں جذبہ زینت کو چھپانے کا حکم ہے نا. بیسیکلی دیکھیں نا، پھر زینت کا لفظ آ رہا ہے یہاں، کہ وہ جو زینت کی نمائش مقصود ہے چال کے ذریعے بھی اس کو بھی کنٹرول کیا جائے. کیونکہ زیورات میں بعض وقت پازیب مثلاً پہنی ہوئی ہے یا کوئی ایسا زیور اور ہے جو بجنے والا ہے، اگر عورت پہن کے چل رہی ہے، یعنی ظاہر ہے کہ گھر سے باہر نکلی ہوئی ہے یا جہاں بھی، تو اس میں ایسی چیز نہ ہو کہ جس سے مرد حضرات اس کی طرف متوجہ ہو جائیں. اس میں پھر ایک چیز رہ جاتی ہے، قرآن پاک میں تو یہ تین چیزیں آ گئی، حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کو ایسی خوشبو لگانے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ جو مردوں تک پہنچے. عورت کے لیے خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں. جو عورت ایسا کرتی ہے اس کے لیے بہت سخت لفظ ہے، وہ بدکار ہے. یعنی پھیلنے والی خوشبو لگا کے باہر نکلنا، کہ آپ بازار سے گزر رہے ہیں تو آپ جہاں سے گزرے وہ پیچھے رہ جائے یا مردوں تک پہنچے، درست نہیں. ہاں ڈیوڈرنٹ ہو یا کوئی بھی جو یعنی اسپریڈ ہو رہی ہو، دوسروں تک جا رہی ہو، وہ جو اپنے آپ تک رہے یا اپنی میل کچیل کو دور کر دے، تو اس میں حرج نہیں. پھر اسی طرح آخر میں فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، یہ سارا کام کر کے پھر کیا کرو؟ توبہ کرو. یعنی ساری احتیاطیں حفاظتیں ہونے کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں سے لیکج ہو ہی جائے گا، لاپرواہی اور غفلت ہو جائے گی. تو اس کا علاج کیا ہے؟ توبو. توبہ کرو. توبہ کون کرتا ہے؟ جس کو احساس ہو کہ میں نے غلطی کی، یا یہ کہ اس حکم کے جاننے سے پہلے اور عمل سے پہلے کی جو غلطیاں، ان پر توبہ کر لو، توبہ سے وہ معاف ہو جائیں گی. اور توبہ کا مطلب کیا تھا؟ پلٹنا. تم پلٹ آؤ گے تو معافی بھی ہو جائے گی. توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے مومنوں. اور سب کو کہا ہے جمیعا، کٹھی توبہ کرو. کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. قد افلح المؤمنون کی کنٹینیویشن ہے. اب آیت 31 پہ آئے، اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں. وقل للمؤمنات، اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے، مومنات کون ہیں؟ مان جانے والیاں. کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو، اس کے رسول کو، اور ان کے احکامات کو. تو مومنہ کون ہوئی؟ جو ایمان کے دعوے کے بعد ان احکامات پر عمل بھی کرنا چاہے، جو آگے اس آیت میں آ رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے؟ یا وہ مومنات مدینہ میں رہتی تھی اور گزر گئیں؟ ہم ہیں مومنات؟ چلیے، کیا کہہ دیجئے؟ یغضضن من ابصارهن، بچا کر رکھیں اپنی نگاہوں میں سے. یغضضن کا کیا معنی ہے؟ غین دعاد دعاد سے کم کرنا، گھٹانا، پس کرنا، یہ لفظی معنی ہے. اور اصطلاح میں یعنی حرام چیزوں پر اپنی نگاہ نہ ڈالیں، غیر محرم مردوں کو، چاہے وہ گھر کے اندر آئیں. اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے یہ گھر کے اندر ہی آنے والوں کے لیے آیت ہے. ان کو شہوت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، مردوں یا دوسری عورتوں کا ستر نہ دیکھیں جس کا دیکھنا حرام ہے. اس میں یہ تین چیزیں آتی ہیں. دوسرا حکم کیا؟ وہ یحفظن فروجہن، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اس میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ حفظو میں نگرانی، حفاظت، بچاؤ، تینوں چیزیں آ جاتی ہیں. نمبر ایک، شرمگاہوں کو اس طرح چھپا کر رکھیں کہ کسی اور کی ان پر نظر نہ پڑے، یعنی ساتر لباس پہنیں. نمبر دو، زنا سے بچیں. نمبر تین، کسی بھی قسم کے حرام تعلق یا طریقے سے بچیں، مثلا سحاک یا جانوروں یا مردوں یا مصنوعی آلات سے نفسانی خواہش پوری کرنا. یہ سب حفظ فروج میں آتا ہے. اگلا حکم ہے ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو. اب آپ یاد رکھیے کہ جیسے گھر میں کزن آ گیا، یا والد کے دوست آ گئے ہیں، یا بھائی کا کوئی دوست آ گیا، اب یہ نہیں کہ چونکہ وہ گھر میں آ گئے ہیں تو اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان کو انٹرٹین کریں اپنی زیب و زینت کے ساتھ. اس کی اجازت نہیں ہے. یا یہ سوچیں کہ وہ لوگ کہیں گے اتنے ریجڈ ہیں ان کی لڑکیاں، پہلے تو یہ بہت اچھی ہوتی تھی، یہ جب سے الہدا جانے لگی ہیں اور قرآن پڑھنے لگی، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ کیسے بننا سنورنا. ایسے لاکھ تانے بھی کوئی دے تو نان محرم گھر میں آنے والوں کے سامنے بننا سنورنا نہیں ہے. لا یبدینہ کا لفظ آیا، اس کا روٹ کیا ہے؟ بے ڈالواؤ، کھلم کھلا ظاہر ہونا. اور یہ باب افعال سے ہے، ابدا یبدی سے ہے، یبدینہ، یعنی خود ظاہر نہ کریں. زینت کیا چیز ہے؟ آرائش، سجاوٹ، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے. مراد ہے وہ زیور، لباس یا میک اپ جو عورت اپنے حسن میں مزید نکھار پیدا کرنے کے لیے اختیار کرتی، ہر وہ چیز جس سے عورت اپنے آپ کو مزین کرتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اپنی زینت کو ظاہر نہیں، یعنی کوئی بھی چیز جس سے عورت اپنے حسن میں نکھار پیدا کرتی، ہاں وہ ابٹن ہو یا میک اپ ہو. زینت کا اظہار ان لوگوں کے سامنے کرنا جائز ہے جن کا ذکر آگے آ رہا ہے، ان کے علاوہ اوروں کے سامنے خود سے زینت کا اظہار کرنا ناجائز ہے. اب اس میں بھی پھر تھوڑا فرق آ جاتا ہے. تو مثلا شوہر کے سامنے ہر طرح کی زینت ظاہر کی جائے گی، لیکن جوان بھائی کے سامنے آپ اس طرح نہیں آئیں گے جس طرح شوہر کے سامنے زیب و زینت میں آئیں گے، اور اس طرح بھی نہیں آئیں گے جس طرح باہر کے مردوں کے سامنے اپنے آپ کو پورا ڈھانپ کے آئیں گے. مطلب ایک نارمل نیچرل وے میں آئیں گے. مثلا ایک عورت شادی کے دن دلہن بنی ہوئی ہے، اب اس میں یہ ہے کہ بہت گلا نہیں کھلا یا بہت باریک ڈریس نہیں ہے، تو میک اپ میں، جیولری میں اگر بھائی آ کے دیکھ رہا ہے یا ماموں آیا ہے دیکھنے کے لیے یا والد آئے ہیں یا چچا آئے ہیں، تو کوئی حرج نہیں. الا ما ظہر منہا، مگر جو اس میں سے خود ظاہر ہو جائے. زوئے ہے رے سے ہے ظہر، کھلنا، ظاہر ہونا، آشکارا ہونا، یعنی وہ زینت اور حصہ جسم جس پر زینت ہے اس کا چھپانا ممکن نہ ہو یا خود بخود ظاہر ہو جائے، نہ نیت ہو، نہ شوق ہو، نہ ارادہ ہو، نہ کوشش ہو. ٹھیک ہے؟ یعنی نہ تو دکھانے کی نیت تھی، نہ شوق ہے، نہ ارادہ ہے، نہ نیت ہے، نہ کوئی کوشش ہے ظاہری یا باطنی. اس کام کے دوران ہاتھ آگے کیے تو ہاتھ پہ کوئی چیز مہندی وہندی ہے یا انگوٹھی ہے یا کچھ ہے، وہ تھوڑی کھل گئی، تھوڑا کپڑا بازو کا تھوڑا نظر آ گیا، تو اس حد تک گنجائش نکلتی ہے، لیکن خود سے ظاہر کر کے بند سنور کر جانا وہ درست نہیں. وَلْيَدْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. خمر جو ہے یہ خمار کی جمع ہے، جس سے کوئی چیز چھپ جائے. عرف عام میں یہ وہ کپڑا ہے جس سے عورت کے بال، سر اور سینہ ڈھک جائے. عربوں کے ہاں خمار سر کے کپڑے، دوپٹے یا ہیئر ڈریس کو کہا جاتا تھا. اسی مادے سے لفظ خمر ہے، نشہ آور، اور خمر کہتے ہیں الخمر ما خامر العقل، خمر وہ جو عقل کو ڈھانپ لے. تو خمار ایسی چیز جو سر کے علاوہ سینہ بھی ڈھانپے. جیب، جیوب جیب کی جمع ہے، جیب ہم اس کو عام طور پہ بولتے ہیں، گریبان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی سر کے کپڑے سے سینے، گردن، کان وغیرہ کو بھی چھپانا ہوگا. مزید یہ کہ دوپٹہ موٹے کپڑے کا ہونا چاہیے، نہ کہ شفاف باریک کپڑے کا. ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن. شوہر کے سامنے سب سے زیادہ زینت کا اظہار ہوگا، اور یہ پسندیدہ اور مطلوب ہے، لیکن اسراف نہیں ہوگا. او آبائہن، یا اپنے باپوں کے لیے، ان میں باپ دادا پردادا اوپر تک شامل ہیں. والد کے سامنے شوہر جیسی زینت نہیں کی جائے گی، بلکہ والد کے مقام اور احترام کا لحاظ رکھا جائے گا. یعنی شوہر اور باپ کے سامنے آنے میں فرق ہے. او آبائے بولت ہے نا، شوہروں کے باپ، اس میں شوہر کے باپ کے علاوہ دادا پردادا ان کے یا نانا پرنانا شامل ہیں، ان کے سامنے بھی ویسے زینت کا اظہار نہیں ہوگا جیسے شوہر کے سامنے. یعنی شوہر اور سسر کے اس میں فرق ہے. اب نائے ہننا، بیٹے ان کے، بیٹوں میں پوتے، پڑپوتے، نواسے، پرنواسے، یہ سب نیچے تک شامل ہیں. اب نائے بولت ہننا، یا ان کے شوہروں کے بیٹے، شوہر کی دوسری بیوی کے بیٹوں میں سے پوتے، نواسے، یا اپنے بیٹوں کی بنسبت ان کے سامنے محتاط زینت کا اظہار ہوگا، تو تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے نا. اور پھر یہ کہ بیٹے جو جوان ہو جاتے ہیں تو ان کو کیوں کہا گیا کہ اجازت لے کر آئیں، اور پھر ان کے سامنے ستر نہیں کھلے گا اور زینت کا بھی محتاط طریقے سے اظہار ہوگا. اور اخوانہن، یا اپنے بھائی، اس میں سب بھائی شامل ہیں، جیسے عینی، اخیافی، اللاتی، منہ بولے شامل نہیں. یہاں پر اس طرح زینت کا اظہار نہیں ہوگا جیسا کہ باپ کے سامنے ہوگا، کیونکہ باپ جو ہیں وہ بڑے ہیں، لیکن ینگ بھائی جو ہیں ان کا معاملہ پھر تھوڑا اور مزید حیا کے ساتھ. بنی اخوانہن، بھتیجے، بھتیجوں کے بیٹے اور پوتے شامل ہیں. بنی اخواتہن، بہنوں کے بیٹے، تینوں قسم کی بہنوں کی اولاد شامل ہے، یعنی وہی جو اللہ کی اخیافی وغیرہ. نسائے ہن، یا اپنی عورتیں. یہاں پر آپ دیکھیں کہ عورتوں کی بھی دو قسمیں ہوں گی. یعنی مسلمان عورتیں قابل اعتماد، اس میں مسلمان کی قید نہیں ہے، اگرچہ بعض مفسرین نے کہا ہے، لیکن یہ کہ نان مسلم عورتیں بھی ہو سکتی ہیں جو قابل اعتماد ہوں. اصل چیز اس میں قابل اعتماد عورتیں ہیں جن سے کسی ضرر کا اندیشہ نہ ہو، اچھے کردار کی، اور وہ مخصوص عورتیں جو خدمت وغیرہ کے لیے ہر وقت ساتھ رہتی ہیں، جس میں لونڈیاں بھی شامل ہیں. مراد یہ ہے کہ ناقابل اعتماد اور بد کردار عورتوں کے سامنے بھی زینت کا اظہار نہ کیا جائے گا، مثلا لیسبینز یا پرسٹیٹیوٹس کے سامنے. او ما ملکت ایمانہن، یا جن کے مالک ہوتے ہیں تمہارے دائیں ہاتھ. اس میں دو تین رائے ہیں، بعض کہتے ہیں صرف لونڈیاں، بعض کہتے ہیں غلام بھی، اور غلام کے لیے وہ حدیث دلیل ہے نا، جس میں حضرت فاطمہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، تو اس وقت آپ نے کہا تھا کہ اس وقت تمہارا باپ اور غلام ہی تمہارے سامنے ہے. اور اس میں مومن اور کافر لونڈیاں سب شامل ہیں. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ لونڈیوں کے علاوہ غلام سے بھی مکمل پردہ نہیں. اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، نہ حاجت والے مردوں میں سے یا پیروی کرنے والے. تابعین کا مطلب ہوتا ہے، تابع کی جمع ہے، پیروی کرنے والا، پیچھے پیچھے قدم بقدم چلنے والے، جس کی اپنی تو کوئی عقل نہیں ہے، وہ جو بس کہہ دیا کر لیا، ساتھ ساتھ رہنے والا، مطیع ہونے والا، یعنی عقل میں کم لوگ جو ہیں. اولی الاربۃ، اربا کہتے ہیں ایسی سخت غرض یا حاجت جیسے نکاح کی ہوتی ہے، جس کو دور کرنے کے لیے ہیلا اور تدبیر سے کام لینا پڑے، ٹھیک ہے نا. یعنی ایسے نوکر نہیں اس میں شامل کہ جن کی صنفی خواہشات جو ہیں وہ موجود ہوں اور جو ضرر کا باعث ہو سکتے ہوں، ان کے سامنے بھی زینت نہیں کھولی جا سکتی. وہ افراد جن کا گھر میں رہنے کا کھانے پینے کے سوا اور کوئی مقصد نہیں، جو صرف روٹی کی خاطر آپ کی مطیع ہے، یہ تابعین کی تفسیر کی گئی ہے. بے وقوع بدو شخص، بالکل بوڑھے لوگ، نامرد، خسی قسم کے، مراد ہے وہ لوگ جو بیماری، لاچاری، معذوری، بے وقوفی یا کسی بھی اور وجہ سے جنسی جذبات و خواہشات سے آری ہوں، اب الطفل الذین لم یظہر علی عورات النساء، یا وہ بچے جو نہیں واقف ہوئے عورتوں کی چھپی ہوئی باتوں پر، یعنی نابالغ بچے، یعنی ان میں جنسی شعور پیدا نہیں ہوا. ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، یعنی چال میں کوئی بھی ایسی بات یا شور جو مردوں کو اپنی طرح متوجہ کرے. مثلا یہ نہیں کہ گھر میں اگر نان محرم رشتے دار بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کھانا سرو کرنے کے لیے آگے جا رہے ہیں تو آپ اس طریقے سے جائیں کہ وہ سب کھانا چھوڑ کے تو آنے جانے کو ہی دیکھنا شروع کر دیں، چاہے آپ زینت کی چھپا کر بھی جا رہے ہوں. اسی طرح پازیب کی جھنکار کا خاص طور پر یہاں ہے تاکہ چھپائی ہوئی زینت ظاہر نہ ہو، اور چلنے کا خاص سٹائل یا جو خاص واکس وغیرہ ہیں. اسی طرح چھپی ہوئی زینت میں خوشبو بھی آتی ہے نا، یعنی زینت کی ایک قسم تو وہ ہے جو ظاہری ہے نا، جیسے میک اپ ہے، لپسٹک وغیرہ ہے یا پھر زیور ہے. تو ایک ہے چھپی ہوئی زینت، ما یخفین من زینتہن، اور یہ کیا ہے، جیسے خوشبو، خوشبو نظر نہیں آتی کہیں لیکن دوسروں تک پھیلتی ہے، تو اس کا بھی لگا کر باہر جانا جو ہے وہ منع کیا گیا ہے. اور آخر میں کہا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. توبہ کا کیوں کہا گیا؟ کہ پچھلے گناہوں پہ توبہ، اور یہ سب کے لیے کہا گیا ہے. کیوں سب کو کہا گیا؟ کہ تم میں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں تو بہت نیک پاک ہوں اور باقی لوگ بڑے خراب ہیں، ان کو توبہ کرنی چاہیے، میں نے تو آج تک کوئی غلط کام نہیں کیا. اور پھر ظاہراً سب کچھ کرنے کے بعد بھی کوئی جو کمی کوتاہی ہو اور دل کے گناہ ہو ان پر بھی توبہ، لاشعوری غلطیوں پر بھی توبہ، اللہ کی رحمت اور توفیق طلب کرنے کے لیے توبہ، کہ اللہ تعالیٰ ان احکامات پر عمل کی توفیق دے. اور فلاح کے محض ظاہری احکامات پر عمل کر لینا ہی کافی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور استغفار بھی ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان اپنے اعمال کی بنا پہ جنت میں نہیں جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 یا اس سے زائد بار استغفار کرتے تھے حالانکہ آپ گناہوں سے پاک تھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وانكحوا، اور نکاح کر دو، الایاما، تنہا لوگوں کا، مجرد کا، منکم، تم میں سے. ایک بہت معروف لفظ ہے چھڑے، اور نکاح کر دو چھڑوں کا. ایاما ایم کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے بغیر بیوی والے مرد یا بغیر شوہر والی عورت. منکم، تم میں سے، وصالحین، اور صالح یا صلاحیت رکھنے والے، من عبادکم، تمہارے غلاموں میں سے، وامائکم، اور تمہاری لونڈیوں میں سے یا باندھیوں میں سے، ان یکونو، اگر ہوں گے وہ، فقراء، محتاج، یغنہم اللہ، غنی کر دے گا ان کو اللہ، من فضلہ، اپنے فضل سے، واللہ، اور اللہ، واسع، وسط والا ہے، علیم، علم والا ہے. ولیستعفف، اور چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کریں، الذین، وہ لوگ، لا یجدون، جو نہیں پاتے، نکاحن، نکاح کا موقع، حتی، یہاں تک کہ، یغنیہم اللہ، غنی کر دے ان کو اللہ، من فضلہ، اپنے فضل سے، والذین، اور وہ لوگ، یبتغون الکتاب، جو چاہتے ہوں لکھا پڑی کتاب یا مکاتبت، مما، اس میں سے، جو، ملکت ایمانکم، مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ، فکاتبوہم، تو ان سے مکاتبت کر لو، ان علمتم،
اگر جانو تم فیہم ان میں خیرن بھلائی، وآتوہم اور دو ان کو، من مال اللہ اللہ کے مال سے، الذی آتاکم وہ جو اس نے تم کو دیا ہے، ولا تکرہو اور نہ تم مجبور کرو، فتیاتکم اپنی باندیوں کو، علی البغاء بدکاری پر، ان اردنا اگر وہ چاہیں، تحسنن پرہیزگاری، لتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو، ارد الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا سامان، ومن یکرہن اور جو کوئی مجبور کرے گا ان کو، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی، من بعد اکراہہن ان کو مجبور کرنے کے بعد، غفور الرحیم غفور الرحیم ہے، ولقد انزلنا اور البتہ تحقیق نازل کر دی ہم نے، الیکم تمہاری طرف، آیات مبینات کھلی کھلی آیات واضح احکامات، ومثلا اور مثال، من الذین ان لوگوں میں سے، خلو من قبلکم جو گزرے تم سے پہلے، وموعظتن اور نصیحت، للمتقین تقوی والوں کے لیے۔ تفسیر ہے آیت نمبر 32 سے، وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ وَأَنْكِحُوا اور نکاح کر کے دو، الْأَيَامَ تنہا کو، مجرد کو، بغیر بیوی والے مرد یا بغیر شوہر والی عورت کو، منکم تم میں سے، والصالحین من عبادکم وإمائکم اور صلاحیت رکھنے والے تمہارے غلاموں میں سے اور تمہاری باندیوں میں سے، وانکحو، انکحو کا لفظ نکاح سے ہے کہ نکاح کر کے دو۔ بات یہ ہے کہ اس آیت سے پچھلی آیات میں زنا کے اسباب میں سے اہم اسباب کو دور کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس سلسلے میں مومن مردوں اور عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں، عورتیں اپنی زیب و زینت کی نمائش نہ کریں، اور اس کے بعد یہاں پر حکم ہے کہ معاشرے کے ایسے لوگ جن کا نکاح نہ ہوا ہو یا بغیر شادی کے ہوں، ان کی شادی کرو۔ یہاں پر لفظ ایاما ایم کی جمع ہے، لغت میں ایم اس عورت کو کہتے ہیں جس کا شوہر نہ ہو، خواہ وہ کماری ہو یا بیوہ ہو یا مطلقہ ہو۔ مرد کے لیے اس لفظ کا استعمال بطور استعارہ کے ہے، بغیر بیوی والے مرد یا بغیر شوہر والی عورت مراد ہے۔ خطاب ہے اولیاء سے کہ ایاما کا نکاح کرو، یہ نہیں کہا گیا کہ نکاح کر لو، بلکہ اولیاء کو ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ وہ نکاح کریں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نکاح کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، اور سنت کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو شخص میری سنت سے منہ موڑے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، علی تین کاموں میں دیر نہ کرنا، نمبر ایک فرض نماز جبکہ اس کا وقت ہو جائے، نمبر دو جنازہ جب موجود ہو تو اسے دفن کرنے میں، اور نمبر تین بیوہ عورت کے نکاح میں جبکہ اس کا کف مل جائے، یعنی اس کے برابر کا رشتہ مل جائے۔ لیکن ہمارے ہاں بیوہ عورت کے نکاح کو معیوب سمجھا جاتا ہے، برا سمجھا جاتا ہے، اور اگر کوئی ہمت کر کے ایسا قدم اٹھائے بھی تو اس کو عموماً تانے تشنی کی جاتی ہے کہ تمہارے بچے تھے، تم نے ایک دفعہ شادی کر لی تھی، پھر کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور طرح طرح سے اس میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام کا طرز عمل اس سلسلے میں کیا ہے، اسلام کی تعلیم کیا ہے۔ بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر باپ یا ماں تنہا ہوں، سنگل ہوں، تو اولاد آڑے آتی ہے، اور اولاد کیوں آڑے آتی ہے کہ انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہمارے والد یا والدہ دوسرا نکاح کر لیں گی تو پھر ہماری وراثت میں اور بچے شریک ہو جائیں گے۔ لیکن اسلام کی تعلیم کیا ہے، اسلام کا حکم کیا ہے کہ وہ ان کے حل ایاما منکم، جن لوگوں کا نکاح نہیں ہوا یا نکاح ہوا اور کسی وجہ سے ختم ہو گیا اور اب وہ تنہا زندگی بسر کر رہے ہیں، تو وہ تنہا زندگی بسر نہ کریں بلکہ ان افراد کے گارڈینز، والدین، ذمہ دار یا باقی معاشرہ ان کے نکاح میں تعاون کرے، ان کو نکاح کی طرف راغب کرے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بغیر کی زندگی کو پسند نہیں فرمایا۔ آپ نے حضرت عثمان بن مظعون کو تبتل یعنی سب سے الگ تھلگ رہنے کو پسند نہ کیا اور اس کی اجازت نہ دی۔ تو اسلام کیا چاہتا ہے معاشرے کے اندر؟ ایک ایسی روح چاہتا ہے، ایک ایسی اسپرٹ چاہتا ہے کہ جس میں معاشرے کے افراد دوسرے ضرورت مند لوگوں کی ضرورت کا احساس کریں، دوسروں کے مسائل کو اپنا مسئلہ سمجھے اور اس وقت تک مطمئن نہ ہوں کہ اس مسئلے کو صحیح طریقے پر حل نہ کر لیں۔ ہمارے ہاں عموماً اب جو ٹرینڈ زور پکڑتا جا رہا ہے اور ہمارے معاشرے بھی انڈیویجولزم کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، ہر شخص اپنی ذات میں، اپنے گھر میں، اپنے آپ میں مشغول ہے، اسے دوسروں کی فکر نہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر خدا نخواستہ والدین زندہ نہیں تو بڑے بہن بھائی اپنی ذمہ داری محسوس کرتے تھے اور اس کے لیے قربانی کیا کرتے تھے، اپنے مال میں سے اور اپنے دوسرے اوقات میں سے، کہ چھوٹے بہن بھائیوں کی شادی کی فکر کریں، یا اگر بڑے بہن بھائی نہیں تو خالہ، مامو، چچا، دیگر رشتہ دار جو تھے وہ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے۔ لیکن خود غرضی اس طرح بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ اگر کسی بہن بھائی کی شادی نہیں ہوئی یا خاندان میں کسی فرد کی شادی نہیں ہوئی تو دوسرے رشتہ داروں کے پاس اس کے لیے سوچنے کو وقت ہی نہیں۔ عموماً آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، مثلاً اگر ایک عورت شادی شدہ ہے، خدا نخواستہ اس کے شوہر کی ڈیتھ ہو جاتی، اب اس موقع پر سب اظہار ہمدردی اتنا تو کرتے ہیں کہ ہائے بیچاری، بیوہ ہو گئی، رو دھو بھی لیتے ہیں، افسوس کا اظہار بھی کر لیتے ہیں، جا کے کئی دن تک اس کے پاس بھی رہ لیتے ہیں، خواہ اس پر بوجھ ہی کیوں نہ ہو، لیکن کوئی بھی سنجیدگی سے یہ فکر نہیں کرتا کہ اس عورت کو مزید پریشانیوں سے بچانے کے لیے اس کی شادی کا بھی انتظام کیا جائے، بلکہ ایسی بات کو ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی لڑکی کی طلاق ہو گئی ہے تو عموماً اس کی بھی ذمہ داری کوئی نہیں لیتا، اس کی بھی مدد اور ہمدردی کوئی نہیں کرتا، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر طرح طرح کے اخلاقی جرائم اور بدکاری اور بے راہ روی پھیلتی ہے، کیونکہ بعض عورتیں ایسے حالات میں اگر ان کے پاس کمائی کا بھی ذریعہ کوئی نہ ہو تو پھر اپنے آپ ہی کو کمائی کا ذریعہ بھی بنا لیتی۔ پچھلے دنوں ایک خاتون میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ مجھے بہت ایمرجنسی میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا پوچھیے۔ انہوں نے بتایا کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، ماں باپ میرا بوجھ نہیں اٹھاتے، اور کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں ہے، میرے بچے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اپنے لیے کیسے ارن کروں، تو میں نے کوشش کی کہ کچھ کام کاروبار کروں۔ اس کے لیے میں نے اخبار میں ایک اشتہار پڑھا کہ کوئی صاحب ہے وہ قرضے دیتے ہیں ایسے مجبور لوگوں کو، تو میں وہ اشتہار پڑھ کر وہاں پر گئی، تو انہوں نے پہلے تو صاف بات نہیں بتائی لیکن الٹیمیٹلی مجھ سے یہ کہا کہ دیکھیے بی بی اس طرح تو کام نہیں ہوتے، کچھ لو کچھ دو کے طریقے پر ہی ہوگا، یعنی ایسے آج آپ کو قرضہ کون دے گا، لیکن کچھ بات آپ ہماری مانیں تو ہم آپ کے لیے قرضے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کیا ان کا مطالبہ تھا کہ کسی مرد کے ساتھ نائٹ سپینڈ کرو اور اس کے عوض ہم تمہیں اتنا قرضہ دیں گے، اس سے تم اپنا کاروبار چلا لینا۔ یعنی یہ واقعہ میرے اپنے کانوں کا سنا اور اس خاتون کے بیان کے مطابق ہے۔ مجھے بھی معلوم کہ وہ خاتون اپنی بات میں کتنی سچی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ انہیں پھر مسئلہ پوچھنے کی کیا ضرورت تھی کہ میں اب کیا کروں، مجھے کیا کرنا چاہیے، میں بہت مجبوری کے حالات میں ہوں، بہت پریشان ہوں، کیا مجبوری کی وجہ سے میرے لیے ایسا کرنے کی کوئی گنجائش ہے؟ تو اب آپ دیکھیں کہ پہلے درجے پر تو یہ ہے کہ عام طور پر جب لڑکی اور لڑکے میں نبھا نہیں ہوتا تو خاندان اس میں انوالو نہیں ہونا چاہتا، بار بار لڑکی کو مجبور کیا جاتا ہے کہ خواہ تمہیں مارا جائے پیٹا جائے کچھ ہو تم وہیں لوٹ جاؤ۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر باوجود کوشش کے نباہ نہیں ہوتا اور طلاق دے دی جاتی ہے تو بہن بھائی یا ماں باپ قبول نہیں کرتے، یا اگر قبول کرتے ہیں تو بعض اوقات زندگی بھر تانے دیتے رہتے، اگر عورت ساتھ بچے بھی لے آئے تو بھی زندگی اور زیادہ دوبھر ہو جاتی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ایک حکم پر عمل نہ کر کے بگاڑ کتنا دور تک جاتا ہے۔ اب بچوں کی ماں اگر ایسے طریقے سے مال کمانا شروع کر دے تو ان بچوں کی اخلاقی تربیت کا کیا ہوگا؟ تو ایک عورت کے لیے بہترین پروٹیکشن کیا ہے؟ اسے چاہیے کہ شادی شدہ زندگی بسر کرے، اسی طرح کہ اس کا اپنا ایک گھر ہو اور اس کو شوہر کی یا مرد کی ایک قانونی حفاظت حاصل ہو اور معاشرے میں ایسا فساد نہ پھیلے۔ اسی طرح اگر کسی مرد کا نکاح نہیں ہوا اور اس کے اندر اس کی خواہش بھی ہے اور حلال طریقے سے نکاح کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں، کیونکہ ایک اکیلا مرد اگر کہیں رشتہ بھی لینے کو جاتا ہے تو عموماً کوئی اسے دینے کو تیار نہیں ہوتا کہ ضرور تم میں کوئی خرابی ہوگی اسی لیے تمہارے خاندان سے کوئی ساتھ نہیں، اور خاص طور پر ایسے مردوں کے لیے مشکلات بڑھ جاتی ہیں جب ان کے پاس بہت مال نہ ہو یا ان کے پاس دنیاوی اعتبار سے کوئی ان کے اندر اٹریکشن نہ ہو۔ اب جس کو حلال طریقے سے زندگی بسر کرنے کا موقع نہ ملے اور خدا کا خوف بھی نہ ہو، دین کی تعلیم بھی نہ ہو، تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ نتائج کیا ہوں گے، کتنی عزتوں کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں کچھ ہندوانہ کلچر سے، کچھ ذہنی آزادی کی وجہ سے حرام کے مواقع تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اسلام کے اس حکم پر عمل، اس میں کوتاہی بھی ہو رہی ہے اور اس میں غفلت بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ بہت سے مفاسد پھیل رہے ہیں۔ اور پھر ابتدا میں کیا فرمایا، سورۃ انزلناها وفرضناها، ان احکامات کو معمولی نہ سمجھو، انہیں ہنسی مذاق میں مت ٹال دو، بلکہ کیا کرو، وانکحوا الایام منکم، اگر زنا کی روک تھام کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے غز بسر اور حفظ فروج کا طریقہ ہے، اور حفظ فروج کے طریقے کے لیے پھر نکاح ہے۔ یعنی ساری صورت ایک دوسرے سے لنکڈ ہے، اگرچہ موضوعات فرق ہیں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ منسلک اور متعلق ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک اور حدیث ہے کہ حضرت عکاف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہاری بیوی ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ پھر پوچھا کوئی شرعی لونڈی ہے؟ کہا نہیں۔ پھر آپ نے دریافت کیا کیا تم صاحب وسعت ہو یا نہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ صاحب وسعت ہوں، یعنی مال ہے۔ آپ نے یہ کیوں پوچھا؟ آپ کی مراد یہ تھی کہ کیا تم نکاح کے لیے ضروری نفقے کا انتظام کر سکتے ہو؟ جس کے جواب میں انہوں نے اقرار کیا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ پھر تو تم شیطان کے بھائی ہو۔ اور آپ نے فرمایا کہ ہماری سنت نکاح کرنا ہے، اور تم میں بدترین وہ آدمی ہے جو بے نکاح ہو۔ یعنی ایسا نہیں کہ ہر ایک اس میں بدترین میں آ جاتا ہے، جس کے پاس اسباب ہوں، جو کرنے کی وسعت رکھتا ہو اور پھر جان بوجھ کے نہ کرے، اور دوسری طرف یہ کہ اس کے اندر ایسی بری عادات بھی ہوں کہ جس سے معاشرے میں شر پھیلنے کا اندیشہ ہو۔